अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इल्म व हिकमत के साथ जुबैर अहमद हाजिर खिदमत है। आज का ये प्रोग्राम मुतफर्रिक सवालात पर मबनी है जो आपके फेसबुक के जरिए से और ईमेल्स के जरिए से हम तक पहुंचते हैं। आपके जो सवालात हैं इनको हमने तरतीब दिया है और इसमें जो सवालात बिल्कुल मुश्तरिक किस्म के हैं उनको एक साथ जावेद साहब के सामने रखते हैं बगैर साहिल का नाम लिए। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
जावेद साहब, हमने अपने किसी पिछले प्रोग्राम में आपके सामने एक सवाल रखा था कि मुसाफा करना, औरतों के साथ मर्दों का मुसाफा करना किस हद तक दुरुस्त है या जायज है या नाजायज है, इस पर आपने एक वजाहत की थी। इस पर बहुत सारे सवालात जहन में आ रहे हैं लोगों के, और वो ये है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजे तौर पर यह मना नहीं फरमा दिया कि आप किसी गैर महरम औरत से मुसाफा नहीं कर सकते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद नहीं फरमाया था। इसकी जरा वजाहत कर दीजिएगा।
मैं इसमें यह चाहूंगा कि हम पहले चंद उसूली बातें समझ लें। यानी जब कोई दीन के बारे में बात हमको समझनी होती है तो ये पहला काम है कि हम ये देखें कि उसके मामले में हमारे पास नसूस क्या है। नसूस का मतलब यह है कि कुरान मजीद की कोई आयत है, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात इरशाद फरमाई है। यानी दीन, जिस चीज को दीन कहते हैं वो असल में या कुरान मजीद की आयत होगी, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जारी करदा सुन्नत होगी, या ये है कि उस सुन्नत की या कुरान मजीद की किसी आयत की हुजूर ने कोई शर वजाहत की होगी। तो पहले ये देखना चाहिए कि जो माखज हमारे पास मौजूद है उनमें क्या बात कही गई है।
ठीक है।
मुझसे जब ये सवाल आपने किया था, ये सवाल मुझे यहां तक याद पड़ता है किसी प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में हुआ था। उससे पहले बहुत सी चीजों की मैंने वजाहत की थी, और जाहिर है कि जब आदमी एक ही प्रोग्राम में एक ही नशस्त में बहुत सी चीजों की वजाहत कर चुका हो पहले, तो वो बाज़ वक़्त बहुत इख्तसार के साथ जवाब देता है। मैंने जिन चीजों की वजाहत की थी वो ये थी कि हमारे दीन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हराम करार दे दिया गया है।
सही।
उनके मामले में कुरान मजीद का, पैगम्बर का नुक्ता नजर इंतहाई सख्त है। उनमें से एक चीज बदकारी है, जना है। यानी बदकारी और जना, ये जिस शक्ल में भी हो, ये हमारे दीन में बड़े गुनाहों में से अकबरुल कबायर है।
ठीक है।
बल्कि कुरान मजीद की सूरह फुरकान से ये मालूम होता है कि जो तीन बड़े गुनाह हैं उनमें से एक ये है। ये आप जानते हैं कि वहां ये बयान किया गया कि शिर्क, कत्ल और बदकारी या जना, ये तीन बड़े गुनाह हैं। ये बात के बदकारी क्यों ममनू करार दी गई है, दीन का रवैया इस मामले में इतना सख्त क्यों है, ये इस वक्त हमारा मौजू नहीं।
ठीक है।
मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये हमारे दीन में बहुत बड़ा गुनाह है, बड़े गुनाहों में से। अब जाहिर बात है कि एक तो वो चीज है कि जिसको अल्लाह के दीन में ममनू करार दे दिया गया, हराम करार दे दिया गया। इसके बाद एक दूसरी चीज आती है, वो चीज ये होती है कि कोई आदमी जिस चीज को हराम करार दिया गया है उससे बचने की कोशिश करे।
ठीक है।
जना के बारे में कुरान मजीद ने जो तबीर इख्तियार की वो क्या है, ला तकरबु जना, यानी तुम जना के करीब भी ना जाओ।
ठीक है।
चुनाचे इसके कुछ मुकदमात भी होते हैं, यानी जब आदमी बदकारी का मैलान रखता है तो इसके कुछ मुकदमात भी हैं।
बिल्कुल सही।
वो मुकदमात कैसे वजूद में आते हैं, उसकी पता यहां से होती है। मैं बहुत माजरत के साथ हूं, क्योंकि आपने सवाल कर दिया है, बाद ऐसी चीजें हैं कि जो शायद मुझे जरा खोल के बयान करनी।
बिल्कुल, आप वाजे कर दें इसे।
यानी बदकारी ममनू है, इसकी इब्तदा कहां से होती है, इसकी इब्तदा बदनजरी से होती है।
ठीक है।
यानी आपकी नजर में पहले वो चीज आ जाती है जिस चीज को दीन नहीं चाहता कि वो आए। चुनाचे आप जानते हैं कि इसके लिए हमको कहा गया कि गज़े बसर से काम लो। गज़े बसर क्या चीज है? गज़े बसर का ये मतलब नहीं है कि मुझे आपको देखना नहीं है या मर्द औरतों को देखे नहीं, नहीं, उनकी निगाह ताड़ने वाली नहीं होनी चाहिए, खतो खाल का जायजा लेने वाली नहीं होनी चाहिए।
ठीक है।
इसको कहते हैं कि यह बदनजरी हो रही है। आपके इलम में है कि कुरान मजीद ने जब ये बात कही है तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरीके से लोगों को इसकी जानिब तवज्जो दिलाई है।
ठीक है।
वो हजरत फजल का गालिबन मशहूर वाकया है कि जिसमें आपने उनका रुख मोड़ दिया, इसलिए कि उन्होंने नजरें गाड़ दी थी। यानी नजरें गाड़ दी जाए, ताड़ने की कोशिश की जाए, घूरा जाए, तो ये गोया यूं समझ लीजिए कि अब मिलान की इब्तदा हो रही है। इसके बाद हाथ है, यानी जिस्म छूता है, और ये जिस्म का जो छूना है उसको मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि जब वो जना की तहरीक के साथ या औरत की तरफ मैलान के साथ छूता है तो उसकी इब्तदा कहां से होती है। इससे आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो नौबत आ जाती है जिसको एक हदीस में बयान किया गया है कि फिर शर्मगा युसद्दिक व युकज़्ज़िब, या तस्दीक कर देती है और या तकज़ीब कर देती है।
ठीक है।
ये क्या है? ये मुकदमात हैं उसके। इनमें से एक एक चीज बिल्कुल नाजायज है। यानी अगर आप बदनजरी इख्तियार करेंगे तो आपको रोका जाएगा। अगर आप इस नौयत का लम्स करेंगे, यानी इस पहलू से छुएंगे किसी औरत को, تو ظاہر ہے کہ اس سے آپ کو روکا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ چیز کہاں لے جا رہی ہے. اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت روایت میں بیان کیا. آپ نے یہ فرمایا کہ تم نہیں جانتے نظر بھی زنا کرتی ہے. یہ وہ نظر نہیں ہے کہ جو ہم کسی چیز کسی کو دیکھنے کے لیے بات کرنے کے لیے ڈالتے ہیں. یہ وہ نظر نہیں ہے. یعنی یہ وہ نظر ہے کہ جو تاڑنا شروع کر دیتی ہے, جو خط و خال کا جائزہ لینا شروع کر دیتی ہے, جو باطنی میلانات کو پہنچانا شروع کر دیتی ہے. فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا, یہ وہ نظر ہے. تو یہ جو نظر ہے یہ بھی زنا کرتی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا لمس اور کیا مس ہوتا ہے. عربی زبان کے جو لوگ ذوق رکھتے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ جس سے گویا ایک طریقے سے اس طرف آپ بڑھ رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک
ہے, یہ نظر کو خراب کرنے سے لے کر آخر تک جتنا عمل بھی ہونا ہے یہ سارا ہی بالکل ناجائز ہے.
ٹھیک ہے,
اس کو میں نے بیان کر دیا تھا. یہ کیا چیز ہے؟ اس کو کہتے ہیں سد ذریعہ. یعنی اصل میں آپ کیوں روک رہے ہیں ان چیزوں سے؟ اس لیے روک رہے ہیں تاکہ یہ آگے بڑھتے بڑھتے آپ کو اس چیز تک نہ لے جائیں جس سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا گناہ قرار دیا.
ٹھیک ہے,
یعنی ہم اپنے معاشرے میں یہ چاہتے ہیں کہ خاندان کا ادارہ محکم طور پر قائم رہے, لہذا بدکاری کی کسی شکل کو بھی ہمارا مذہب گوارا نہیں کرتا. بلکہ میں نے تو اپنی کتاب مقامات میں ایک مضمون لکھا تھا اور اس میں یہ بتایا تھا کہ اسلامی تہذیب کو اگر آپ ڈیفائن کریں تو وہ تین بنیادی عناصر کا نام ہے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ حفظ فروج, یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا. تو قرآن مجید نے اس کو بہت بڑی چیز قرار دے کر لوگوں کو اس کے بارے میں متنبہ کیا. اب یہ میں نے جتنی بات آپ کو سمجھائی ہے, یہ جو کچھ بھی ہے یعنی بدنظری سے اس کی پیدا ہوئی ہے, وہ ایک خاص نوعیت کا مس یا لمس ہے جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں, اور عربی زبان سے واقف لوگ اس بات کو جانتے ہیں. وہ چھونا آپ بھی جانتے ہیں کیا چھونا ہوتا ہے, وہ ہاتھ لگانا آپ بھی جانتے ہیں کیا ہاتھ لگانا ہوتا ہے. یہ سارا کچھ جو ہے یہ زنا کے مقدمات ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کا ایک انجام بھی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک مزید بات فرمائی. آپ اس بات پہ غور کیجئے کیا بے نظیر چیز ہے. آپ نے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات آدمی بدنظری سے ابتدا کرتا ہے, اس کے ہاتھ بھی یہ کام کرتے ہیں, وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر اب اس نے آخری فیصلہ کرنا ہے. جب وہ آخری فیصلہ اس موقع کے اوپر وہ اللہ کو یاد کر کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گا, تو آپ نے فرمایا اللہ ان ابتدائی چیزوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی پھر تمام حدود کو پھلانگ جاتا ہے. تو فرمایا کہ پھر وہ جو ابتدا میں اس نے بدنظری اختیار کی تھی وہاں سے پکڑ لیا جائے گا.
ٹھیک ہے,
یعنی یہ اس سے یہ واضح کیا کہ جو یہ سد ذریعہ کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو روکا جاتا ہے کہ آپ اس جانب نہ بڑھیں, یہ بھی بڑی اہم ہوتی ہیں. آپ اگر یہ سیڑھیاں چڑھ گئے ہیں تو پھر آگے جا کے کچھ معلوم نہیں کہ کہاں گر جائیں. اسی کو ایک دوسری جگہ واضح کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حما ہے, چراگاہیں ہیں, ان کناروں پر آدمی کو نہیں چرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ بالکل واضح ہیں. روایتوں میں یہی بات بیان ہوئی ہے. بڑی مشہور طبرانی کی روایت لوگ پیش کرتے ہیں, میں اس وقت قطع نظر کر لیتا ہوں کہ سند کے لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے, لیکن اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے. یعنی کوئی آدمی اگر اس طرح سے کسی عورت کو چھوتا ہے, اس طرح کی کسی عورت کے ساتھ ملامست کرتا ہے, اس کو ملامست کہا جاتا ہے, ایسے مس کرتا ہے, تو یہ اصل میں ہاتھ کی زنا ہے. اسی طریقے سے اس نظر سے دیکھتا ہے تو یہ اصل میں نظر کی زنا ہے. اس میں میں کیسے اختلاف کر سکتا ہوں؟ یہ ایک بالکل بدی ہی چیزیں ہیں. یہ اس وقت زیر بحث نہیں. زیر بحث کیا چیز ہے؟ زیر بحث یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا یہ جو روکا گیا ہے ہم کو کہ بدنظری اختیار نہیں کرنی, تو گفتگو کرتے ہوئے اگر میں جیسے معمول میں کسی عورت کو دیکھتے ہیں ایسے دیکھوں تو کیا یہ بھی ناجائز ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ نہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. بالکل اسی طرح سے رسمی مصافحہ, یہ نہ مس ہے نہ لمس ہے, اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے سرے سے.
ٹھیک ہے,
تو یہ سوال آپ نے مجھ سے کیا تھا. اچھا, اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ رسمی جو مصافحہ ہے غیر محرم عورتوں کے ساتھ, ہمارے ہاں اس سے بھی فقہا نے روکا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موضوع نہیں بنایا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو موضوع بنایا وہ میں نے پہلے بتا دیا, بدنظری کو موضوع بنایا. وہ جو مس ہے ہاتھ سے چھونا ہے, جس کو آپ جانتے ہیں کو کیا چھونا ہے, اس کو موضوع بنایا ہے. وہ لمس اور مس وہ حرام ہے, ممنوع ہے. ان کی طرف کسی مسلمان کو کبھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے. بڑھے گا تو اس کے بڑے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. وہ کالجوں میں لوگ بڑھے, گھروں میں بڑھے, خلوت میں, جلوت میں, ہر حال میں لوگوں کو اس سے روکنا چاہیے. اس لیے کہ وہ آگے ایک بہت بڑی کھڈ ہے, اس میں جا گریں گے, بہت بڑا گناہ ہے. وہ زیر بحث نہیں تھا اس وقت. زیر بحث یہ ہے کہ رسمی مصافحہ, جیسے آپ نے دیکھا کہ بہت سی قوموں میں رواج ہے کہ خواتین ہاتھ بڑھا دیتی ہیں آپ کی طرف. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ابھی پچھلے دنوں ماریشس کی سربراہ آئی تھی, ہمارے صدر مملکت ایک بڑی پرانی وضع کتھا کے لوگوں میں سے ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مصافحہ کر رہا ہے. یہ وہ مصافحہ ہے جو نہ لمس ہے نہ مس ہے, یہ ایک رسمی چیز ہے. جس میں ایک خاتون نے ہاتھ بڑھایا آپ نے مسافہ کر لیا. میں ایک گزارش اجازت دیں تھوڑی سی اس لیے کہ وہاں پیدا ہو تو واضح کر دوں. تو میں نے اس موقع کے اوپر اگر آپ مجھ سے ویسے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ ہمارے فقہا نے اس کے معاملے میں جو یہ کہا کہ یہ بھی نہ کیا جائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ فقہا کا صد ذریعہ ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ نہیں اور دور رہو.
ٹھیک ہے,
بہت اچھی بات ہے. مجھ سے آپ پوچھیں گے میں بھی یہ کہوں گا کہ چونکہ ہمیں زنا سے روکا گیا ہے تو جس حد تک بھی آپ جسمانی تعلقات سے پیچھے رہیں گے بہت اچھی بات ہے. اگر کہیں آگے آگ ہے تو آپ پیچھے ہی رہیے, یہی زیادہ بہتر ہے. یہ ضرور کہا جائے. ہمارے اس سے روایت قائم ہو گئی کہ ہم لوگ عام طور پر عورتوں کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتے. بہت اچھی روایت, کوئی حرج کی بات نہیں اس میں. ہماری یہ تہذیبی شناخت بن گئی, میں یہ کہتا ہوں اس کو قائم رکھیں اس میں. لیکن یہ جو روایتوں کے اندر لمس اور مس آئے یہ وہ نہیں ہے, یہ اس سے بہت پیچھے کی چیز ہے. بلکہ سرے سے اس چیز کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. یہ ایک رسمی چیز ہے. یعنی کسی خاتون کو بات کرتے ہوئے دیکھنا یہ بدنظری نہیں ہے لازمن. اور اسی طریقے سے آپ نے اس نے ہاتھ بڑھایا, آپ نے مسافہ کر لیا اس کے ساتھ, اور وہ رسمی نوعیت کا مسافہ جو ہوتا ہے یہ مس اور لمس نہیں ہے. چنانچہ یہی وہ چیز ہے جس کو ڈاکٹر یوسف قرضاوی نے جو مصر کے جید علماء میں سے ہے انہوں نے موضوع بنا کر باقاعدہ یہ بتایا کہ بھائی دیہات میں میں جاتا ہوں بعض اوقات خواتین ہوتی ہیں وہ آ کے جیسے محبت کے ساتھ, یعنی بوڑھی خواتین ہیں, بڑی ہیں, چھوٹی ہیں, بچیاں ہیں, وہ ہاتھ بڑھا دیتی ہیں. یہ رسمی نوعیت کا مسافہ ہے, اس میں کوئی بدنظری کا سوال نہیں ہوتا, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی, کوئی مس اور لمس کے وجود میں آنے کی چیز نہیں ہوتی. آپ ضرور تلقین کریں کہ اس سے بھی اجتناب کریں, لیکن اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کیا یہ حرام ہے, یہ سوال آپ نے مجھ سے کیا تھا تو میں یہ کہا تھا کہ یہ حرام نہیں ہے. یعنی یہ حرمت یہاں سے نہیں شروع ہو رہی. آپ صد ذریعہ کے طور پر احتیاط کے طور پر آپ اس سے روکنا چاہتے ہیں روکیں. آپ یہ کہیں کہ جتنا آپ جسمانی لحاظ سے تھوڑا الگ رہیں گے, جتنی جھجک قائم رہے گی اتنا ہی اچھا ہے. یہ ساری باتیں میں اس سے پہلے کہہ چکا تھا جتنی باتیں ہیں. آخر میں آپ نے یہ سوال کیا کہ یہ کیا بالکل ناجائز چیز ہے, تو میں نے یہ کہا کہ نہیں اس کے بارے میں کوئی چیز نہیں. چنانچہ اس میں نے یہ بتایا تھا کہ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافہ اور چیز ہے, مس اور چیز ہے. حضور نے مس اور لمس سے روکا ہے. مسافے کے معنی میں اگر آپ نے روکنا ہوتا تو آپ کہتے لا تسافر النساء, ایسے حکم دیتے. آپ نے ایسی بات نہیں کہی. جو آپ نے بیعت کے موقع پر کہا انی لا اسافر النساء, اس کی میں نے وضاحت کر دی تھی. دیکھیے وہ اس موقع کی بات ہے, اس حکم کی بات ہے. میں نے یہی وضاحت ہے ڈاکٹر یوسف قرضاوی نے اپنے ایک گفتگو کی, انہوں نے بتایا کہ دیکھیے یہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ میں ایک چیز کو پسند نہیں کرتا. آپ کے پسند نہ کرنے کے بہت سے وجوہ ہو سکتے ہیں. یعنی میں نے اس موقع پر یہ اشارہ کیا تھا کہ بیعت کرنی ہے, بیعت رسمی مسافہ نہیں ہے. اس میں کافی دیر تک آپ ہاتھ میں ہاتھ دے کے کچھ کلمات ادا کرتے ہیں. یہ چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے فتنہ بن سکتی تھی. اس لیے کہ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت کو, آپ کے گھر کو, آپ کے خاندان کو اسکینڈلوں کا ہدف بنانے کے لیے ایک پوری سازش کی جا رہی تھی. اس میں آپ نے یہ احتیاط فرمائی اور آپ کی ایک شخصیت بھی ہے, تو یہ اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ حضور نے اگر مثلاً یہی کہنا ہوتا اس موقع کے اوپر کہ یہ مسلمانوں کے لیے موضوع نہیں ہے, تو آپ یہ نہ کہتے انی لا اسافر النساء, میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں نہ لو نہ مسافر نسا,
ہم نہیں کرتے.
یہ بھی نہیں فرمایا. تو اس وجہ سے دین میں کوئی بات کہنے کے لیے آپ کو بہت احتیاط سے قدم رکھنا چاہیے. آپ جب کہتے ہیں یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے, رک جائیے, یہ خدا کے اوپر افترا باندھنا ہے. ایک دین کو سمجھنے والا آدمی اس طرح کی بات آسانی سے زبان سے نہیں نکالے گا, وہ اطمینان کے ساتھ سارے ماخذ پہ غور کرے گا پھر بتائے گا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نہ لمس ہے نہ یہ مس ہے, یہ ایک رسمی نوعیت کی چیز ہے. اس کا اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر اہتمام کرتا ہے تو میں بھی اس کو یہ کہوں گا کہ ہماری تہذیب میں جو ایک اس میں رکاوٹ ڈالی گئی ہے یا جھجک رکھی گئی, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کسی موقع کے اوپر مثال کے طور پر انگلستان میں گیا, کہیں گیا, کسی تہذیب کے اندر کوئی خاتون ہاتھ بڑھا دیتی ہے, رسمی نوعیت کا مسافہ کر لیتا ہے, تو اس سے کوئی قیامت نہیں برپا ہو جائے گی. یہ نہ لمسا نہ مسا, نہ اس سے روکا گیا ہے, نہ دین میں کوئی چیز اس کے خلاف موجود ہے. یہ وہ پوری بات ہے جو میں نے اس وقت کر.
جاوید صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں کچھ پروگرامز میں سنت پہ بات کی تھی, حدیث پہ بھی بات کی تھی. یہ ایک سوال آیا ہمارے پاس کہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ جو سنت ہے وہ ہمیں تواتر اور اجماع سے ملی ہے. اپنی اس بات کی دلیل میں آپ ابن عبد البر کی پوائنٹ آف ویو کو, ان کے موقف کو پیش کرتے ہیں, جبکہ انہوں نے تو بالکل مختلف بات کی ہے. یہ اس کی ذرا وضاحت کیجئے گا, ان کی بات کچھ اور تھی, آپ نے اپنی تائید میں وہ بات ان کو کس طرح سے کوٹ کر دی؟
میں نے جو بات تائید میں پیش کی تھی پہلے سمجھ لیجئے وہ کیا ہے, لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے جان لیں ابن عبد البر کیا کہتے ہیں. یعنی ان کی جو کتاب ہے جامع بیان و فضل العلم, اس میں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ سنت کہاں سے ملتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ السنۃ تنقسم قسمین, سنت ہمارے پاس دو قسموں میں آتی ہے. اس میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی قسم یہ ہے کہ نقل الکافہ عن الکافہ کے طریقے سے ملے گی. نقل الکافہ عن الکافہ کا مطلب یعنی مسلمان سارے کے سارے اس کو نقل کر رہے ہیں ایک نسل سے دوسری نسل کو.
ٹھیک,
اس کو میں نے اجماع اور تواتر کہا تھا.
ٹھیک,
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سنت کی ایک دوسری قسم وہ ہے جو ہمیں اخبار احادیث سے ملتی ہے, جن کو احادیث کہا جاتا ہے. یہ ہے ان کی پوری بات. مجھ سے جو سوال کیا گیا وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال مجھ سے یہ کیا گیا تھا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ سنت نقل الکافہ عن الکافہ سے ملتی ہے, یہ تو کوئی نئی بات ہے, یا اجماع اور تواتر سے ملتی ہے, یہ تو کوئی نئی بات ہے, سنت تو حدیث ملتی ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہے, ہمارے سب قدیم علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ سنت نقل الکافہ عن الکافہ سے ملتی ہے, اجماع اور تواتر سے ملتی ہے. اتنی بات کی حد تک میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو تمام علماء کہہ رہے ہیں.
ٹھیک ہے,
میں جس چیز سے اختلاف کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس حصے کو وہ کہتے ہیں کہ وہ اخبار احاد سے ملتی ہے یا وہ احادیث سے ملتی ہے, میں یہ کہتا ہوں یقیناً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ملتا ہے, لیکن اس کے لیے سنت کا لفظ موضوع نہیں ہے. یہ میں اختلاف بیان کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بات کہ سنت ہم کو اجماع اور تواتر سے ملتی ہے, یہ امام شافعی بھی کہہ رہے ہیں, ابن عبد البر بھی کہہ رہے ہیں, مسلمانوں کا پورا علم کہہ رہا ہے.
جی جاوید صاحب, ایک سوال یہ آیا ہے انشورنس کے بارے میں. آپ کی اپنی جو تحقیق ہے اور آپ نے جو مضمون لکھا ہے اس میں ایک لفظ انشورنس کے متعلق جہالہ کا استعمال کرتے ہیں فقہا, یہ جہالہ کی ذرا وضاحت کیجئے گا.
یہ جو مختلف سودے ہوتے ہیں یا ہم مالی نوعیت کے بعض معاملات کرتے ہیں, اس میں ہمارے فقہا نے بہت سی اصطلاحات وضع کی ہوئی ہیں. یعنی یہ واضح اور متعین ہونا چاہیے. اگر معاملہ متعین نہیں ہے, واضح نہیں ہے, مجھے کیا ملے گا, آپ کو کیا ملے گا, تو گویا اس سودے میں ایک جہالت رہ گئی ہے.
اچھا,
اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے متعین نہیں ہے جس میں اگر دھوکہ کرنے والا دھوکہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے, تو اس کو غرر سے تعبیر کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
اسی طرح بعض ایسی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں یا مالی معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ رضامندی سے کیے گئے, لیکن کسی ایک کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے, اسے غرر سے تعبیر کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
تو یہ مختلف تعبیرات ہیں. ان تعبیرات کا مقصد یہ ہے کہ جو معاملہ بھی آپ کریں وہ واضح ہونا چاہیے, متعین ہونا چاہیے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے.
تو آپ کی اپنی تحقیق یہ ہے کہ وہ جو انشورنس کا جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ بالکل درست ہے, آپ کہتے ہیں اس میں جہالہ والا فیکٹر نہیں ہے.
نہیں, میں نے تو یہ عرض کیا کہ یہ در حقیقت جس طرح سے ہمارے فقہا اس کو دیکھ رہے ہیں, اس زمانے کے فقہا, ظاہر ہے یہ پرانی چیز تو ہے نہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, وہ زاویہ ٹھیک نہیں ہے. یہ در حقیقت باہمی تعاون کی ایک صورت ہے, جس باہمی تعاون کی صورت کو کچھ لوگوں نے اپنی خدمات پیش کر کے ایک باقاعدہ نظم کے تحت کر دیا ہے. یہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے پہلے. اس وجہ سے یہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں کہ جس میں کوئی خریدا جا رہا ہے یا کوئی فروخت کیا جا رہا ہے. یہ بات ہے جس کو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ چاہیں تو اس میں مزید تفصیل کر دیتا ہوں. یعنی میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ معاملہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے کوئی تجارتی معاملہ نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ چند لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے, وہ کنٹریبیوشن بھی طے کر لی. اس کنٹریبیوشن کے لحاظ سے فلاں کو یہ ضرورت پیش آئے گی یا فلاں کو یہ حادثہ پیش آ جائے گا تو اتنی رقم اس کو دے دی جائے گی.
ٹھیک ہے,
یہ باہمی تعاون کی ایک اسکیم ہے. اس کو آگے بڑھ کے دور جدید میں ایک منظم ادارہ بنا دیا گیا. وہ منظم ادارہ کیا کرتا ہے؟ اس میں مختلف لوگ آ جاتے ہیں اور وہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا نظم سنبھال لیتے ہیں. ہزاروں لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں, ہزاروں لوگ جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کا نظم ہم سنبھال لیتے ہیں. اس سے روپیہ جمع ہو جائے گا, ہم اس کو ان قاعدوں کے مطابق لوگوں کو دے دیں گے. یعنی وہی اسکیم جو چند آدمی مل کے بنا رہے تھے وہ بڑے پیمانے کے اوپر منظم کر دی گئی. اب وہ مزید آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم یہ سب کریں گے, ظاہر اس کے لیے کوئی دفتر بنائیں گے, ایک پورا نظم بنائیں گے, اور پھر ہم بنائیں گے کیوں,
ٹھیک ہے,
کوئی انسینٹو ہونا چاہیے, تو یہ جو رقم ہے اس کو استعمال کرنے کی ہمیں آپ اجازت دے دیں, لیکن جو قاعدے آپ نے بنا دیے ہیں ان قاعدوں کے مطابق ہم یہ معاملہ کرتے رہیں گے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ ہے اس کی اصل نوعیت. اس لحاظ سے یہ بالکل ایک جائز معاملہ ہے. اس میں جو فقہا جس طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھنے کا زاویہ ہی میرے نزدیک صحیح نہیں.
ٹھیک, ایک سوال یہ جاوید صاحب کہ کو ایجوکیشن کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جہاں پر بھی مخلوط مجمع ہوگا وہاں پر فتنے کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جائیں گے, اور لوگ پھر حوالہ دیتے ہیں ہمارے آج کل کے جلسے جلوسوں کا کہ وہاں پر چونکہ مخلوط گیدرنگ ہوتی ہے تو اس لیے اس طرح سے ہلڑ بازی ہوتی ہے. تو کو ایجوکیشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اور جو مخلوط گیدرنگ ہوتی ہے جس میں جلسے جلوس ہوتے ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
بات یہ کہ یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے جو آج وجود میں آئی ہے.
جی,
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خواتین مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھیں, اجتماعات میں شریک ہوتی تھیں, باہر کام پر جاتی تھیں, یہ سارے معاملات کرتی تھیں. تو اس وجہ سے کسی چیز کا مخلوط ہونا اصل چیز نہیں ہے. معاشرے کی تربیت ہوگی اور ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کو خواتین کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے, ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا وقار کیسے ملحوظ رکھنا ہے. آپ یہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھیں. جس طرح آج آپ نے راستے بنا رکھے ہوئے ہیں، آپ نے لائٹیں لگا رکھی ہوتی ہیں، آپ نے پولیس کے سپاہی بھی کھڑے کیے ہوتے ہیں، یہ صورت تو نہیں تھی. آپ کے علم میں ہے اور یہ روایت موجود ہے کہ ایک خاتون کو ریپ کر لیا گیا. ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن پابندی لگا دیتے، تو کوئی خاتون نہیں آئے گی مسجد میں. آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے اس شخص کو سزا دی، اور سخت سزا دی، عبرتناک سزا دی. اسی طرح ایک چرواہی کا بڑا مشہور واقعہ ہے، اس میں اسی طرح کی کوئی صورتحال ہو گئی. اس میں بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن یہ پابندی نہیں لگا دی کہ خاتون اب اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے باہر نہیں جائے گی. تمدن کو روکا نہیں جاتا کبھی. یعنی دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا نام ہے. کوئی دوسرا انسان بھی دین کے معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. وہ جو کچھ کہے گا وہ میں اس سے پہلے ایک سوال کے جواب میں، اور بلکہ کئی سوالات کے جوابات میں عرض کر چکا ہوں، کہ وہ سد ذریعہ کا اصول ہوتا ہے. یعنی کسی موقع کے اوپر دیکھیے، ایک باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ اس وقت جانا مناسب نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
یہ کوئی دین کا حکم نہیں ہوتا.
صحیح.
اسی طریقے سے مسلمانوں کا حکمران بھی کسی موقع پر یہ بات کہتا ہے. لیکن یہ سد ذریعہ کے اصول پر ہم بہت سی چیزوں کو پسند نہیں کرتے. ہماری بہت سی چیزیں جو ہماری تہذیبی روایت بن جاتی ہیں. تو یہ جتنی اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ہم بعض وقت احتیاط کرتے ہیں، بعض وقت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، بعض وقت زیادہ احتیاط کی تلقین کرتے ہیں. لیکن اصول کے طور پر کسی چیز کو ناجائز قرار دینا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. میں یا آپ یہ کام نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے،
یعنی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ گفتہ اللہ بہت، وہ جو کچھ فرمائیں گے وہ اللہ کی بات ہوگی. میں آپ تو زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے؟ زیادہ یہ کہیں گے جی مجھے یہ پسند نہیں ہے، میرے خیال میں اس میں احتیاط بہتر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں آپ ایسے نہ کیجیے. اس سے آگے بڑھ کر ہمیں حق نہیں ہے کوئی بات کرے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کوئی ہدایت نہیں دی، کوئی بات نہیں فرمائی، کہیں نہیں روکا. اس وجہ سے خواتین زندگی کے معاملات میں اپنا کردار ادا کریں گی. آج کل کے زمانے میں یہ آپ کیسے کریں گے؟ کیا خواتین ہسپتالوں میں جا کے ذمہ داریاں انجام نہیں دیں گی؟ کیا کالجوں میں جا کے پڑھائیں گے نہیں؟ یونیورسٹیوں میں جا کے نہیں پڑھائیں گی؟ کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ فوری طور پر خواتین کے ادارے الگ اور مردوں کے ادارے الگ بنا سکیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات دیے ہیں، عید کا خطبہ دیا ہے، جمعہ کا خطبہ دیا ہے، اس موقع پر خواتین موجود ہیں مسجد میں. مسجد میں کیا، عید کے موقع کی تو بڑی تفصیلی روایت ہے کہ جس میں ایک جانب خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ایک جانب مرد بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے دین میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا دین انسانوں کے معاملے میں وہیں سے بات کرتا ہے جہاں سے بات کرنی موضوع ہے. ایک بڑی خوبصورت بات قرآن نے کہی ہے اہل کتاب کو مخاطب کر کے، وہ بھی ایک مذہبی گروہ تھا. تو یہ کہا کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہ کیا کرو، غلو کا طریقہ نہ اختیار کرو، اپنی طرف سے چیزوں کو بڑھانا لو. تو اس وجہ سے ہمیں جس چیز کی تلقین کرنی ہے وہ یہ ہے کہ خواتین نے پڑھانا بھی ہے، انہوں نے جا کے آپریشن بھی کرنے ہیں، انہوں نے اسپتالوں میں بھی خدمات انجام دینی ہے، انہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا ہے، انہوں نے معاشی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا ہے، انہوں نے تعلیم بھی پانی ہے. تعلیم کے لیے کیا مواقع اس وقت ہیں، کیا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں. تعلیم دوسرے ملکوں میں جا کے انہوں نے پانی ہے. یہ سب کچھ انہوں نے کرنا ہے. ان میں سے کسی چیز سے بھی آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ انہیں روک دیں. جس چیز کا ہمیں اپنی حکومت میں، اپنے معاشرے میں اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ان کو باعزت ماحول ملے، باوقار ماحول ملے، مردوں کو تنبیہ کی جائے کہ وہ کوئی غلط رویہ اختیار نہ کرے، ان کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے. یہ کام ہے جو کسی سوسائٹی کو کرنے کے ہیں. یعنی یہ کیا طریقہ ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ الٹ کے پھر بات کیجئے، مردوں پر پابندی لگا دینا نکلے باہر.
اچھا،
یہ پابندی ادھر ہی کیوں جاتی ہے؟ ضرور پہ لگا دیں کہ جی تمام مرد اب گھر میں رہا کریں.
اس لیے کہ مردوں پہ اس لیے پابندی نہیں لگائی جا سکتی نا، کہ ان کو تو ظاہر ہے کہ معاشی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
خواتین بھی اس وقت معاشی جدوجہد کر رہی ہیں. یعنی ایک جانب آپ کہتے ہیں کہ یہ خواتین ہیں جن سے خواتین کو علاج کرانا چاہیے. ڈاکٹر کیسے بنے گی؟ میڈیکل کالج میں جائے گی، پڑھے گی، اچھا کسی خاص فن میں اسپیشلائزیشن کرے گی،
تبھی علاج کر سکے گی.
اسپیشلائزیشن کی بعض بڑی نازک صورتیں ایسی ہیں کہ جو مغربی میں ہوں گی جا کے. یہ سب کچھ خواتین نے کرنا ہے. تو آج راہ کرم اب اپنی اس جگہ سے اٹھیں اور اٹھ کے یہ دیکھیں کیا اللہ نے روکا اس سے، کیا اللہ کے رسول نے روکا ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہ قرآن میں ہے نہ ایسی کوئی چیز حدیث میں ہے. قرآن و حدیث نے ہمیشہ آداب بتائے ہیں. خواتین کو جو آداب بتائے گئے ہیں وہ ان کو بتائیے، اور مردوں کو تلقین کیجیے کہ وہ اپنی حوث کو لگام لیں، اپنی تربیت کریں. ان کی نگاہ بھی ایک شریف النفس آدمی کی نگاہ ہونی چاہیے. وہ جب کوئی خاتون باہر نکلتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ ان کو کس طرح اس کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے اس کا. یہ احترام پیدا کرنا یہ معاشرے کا کام ہے، یہ واز کرنا کام نہیں ہے، یہ ناقابل عمل چیزیں ہیں جو کہی جا رہی ہیں.
جاوید صاحب، ابھی آپ نے یہ اپنی گفتگو میں فرمایا کہ عید کے جو خطبات ہوتے تھے اور اس میں ساری روایتیں موجود ہیں کہ ایک طرف مرد بیٹھے ہوتے تھے، ایک طرف خواتین ہوتی تھیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ احتیاط فرماتے تھے کہ ایک طرف مرد ہوں اور ایک طرف عورتیں ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حرم میں حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر اس کو نہیں سیگریگیٹ نہیں کیا جاتا، طواف مرد اور عورت اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے وہ ہم چھو بھی رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، وہاں پر یہ احتیاط کیوں نہیں ہے؟
جہاں ممکن ہے کرنا، جہاں ممکن ہو نہ کر، یہ خود آپ نے جو مثال دی ہے اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا کوئی تعلق اصل میں حرمت حلت سے نہیں ہے، یہ آداب کی چیزیں ہیں اور آداب کسی معاشرے کے اندر حالات کے لحاظ سے تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں.
ٹھیک.
جو آج ضرورتیں پیش آ گئی ہیں وہ پہلے نہیں تھی. دیہات میں میں نے خود بچپن میں دیکھا ہے، میرا چونکہ بچپن کا زمانہ سائیوال کے ضلع میں گزرا ہے، وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ کپاس کی کاشت ہوتی ہے، اس کے پھول چننے کا کام ہی خواتین کرتی ہیں، مرد بھی کر رہے ہوتے ہیں، خواتین بھی کر رہی ہوتی ہیں، ایک جمع غفیر ہوتا ہے. تو بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جو دیہات میں خواتین کرتی ہیں، شہروں میں کرتی ہیں. موجودہ تمدنی تبدیلیوں کے نتیجے میں خواتین زندگی کے ہر شعبے میں اب کچھ نہ کچھ کام انجام دے رہی ہیں، ہر جگہ پر وہ حصہ لے رہی ہیں. ان میں سے کسی چیز سے اگر اللہ کے رسول نے روکا ہے تو راہ کرم بتائیے کس جگہ روکا ہے.
ٹھیک ہے،
یعنی دین کے معاملے میں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے کلچر کو، اپنی روایات کو ہم دین بنا کے کھڑا کر دیں اور اس معاملے میں ایک ہی صنف کو ہدف بنا لیں کہ سب پابندیاں اس کے اوپر لگانی ہے. پابندی وہی ہونی چاہیے جو اللہ اور رسول نے بیان کر دی ہے. قرآن مجید نے سورہ نور میں جو ہدایات خواتین کو دی ہیں وہ مسلمان خواتین کو بتائیے کہ یہ ہدایات ہیں. وہ ہدایات کیا ہیں آپ جانتے ہیں، مردوں کو بھی کہا غزے بسر سے کام لو، عورتوں کو بھی کہا غزے بسر سے کام لو، مردوں کو بھی کہا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، عورتوں سے بھی کہا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. خواتین کو ایک بات ہے جو زیادہ کہی ہے اور وہ یہ کہ جب تم نے زیب و زینت کی ہو، بناو سنگار کیا ہو، تو اس وقت اپنے جسم کو اس طرح سے ڈانپ کر رکھو. اور اس میں بھی یہ بتا دیا کہ اللہ ما ظاہر منہا، ہاتھ اور چہرے کے سوا. تو یہ جو بات ہے، بس اتنی بات ہمارا کام ہے کہ ہم بتا دیں خواتین کو. اور جب خواتین دین کو سمجھتی ہیں تو ان چیزوں کو خود بھی اخذ کرتی ہیں. یہ آداب ہیں، یہ تہذیبی روایات ہیں، یہ تہذیبی روایات قائم ہونی چاہیے. لیکن آپ ان پہ باہر نکلنے پابندی کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ پابندی اللہ کے رسول نے نہیں لگائی.
ٹھیک،
تو ہمارا بھی یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں.
جاوید صاحب، یہ کوشچن ہے کہ شادی اور نکاح میں کوئی فرق ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شادی کوئی اور چیز ہے، نکاح کوئی اور چیز ہے، شادی کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، نکاح میں گواہ ہوتے ہیں، ایسی کوئی چیز ہے؟
جی، ہم جس دین سے واقف ہیں اس میں تو نکاح ہی کو شادی کہا جاتا ہے. یعنی شادی یوں سمجھ لیجئے کہ چونکہ یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس کے لیے شادی کی تعبیر اختیار کر لی.
فارسی زبان کا یہ لفظ.
جی ہاں، بالکل. شاد ہونا،
شاد ہونا
یہ بولا جاتا ہے، تو شاد ہونا فارسی میں. یہ جو تعبیر ہے یہ آپ کسی اور زبان میں بھی اختیار کر سکتے ہیں.
ٹھیک.
لیکن یہ جو کچھ بھی شادی ہے یا جو کچھ بھی خوشی ہے یا جو مسرت اس موقع کے اوپر ہوتی ہے، وہ مسرت نکاح کی وجہ سے ہوتی ہے.
صحیح.
وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. یعنی چونکہ نکاح ہوتا ہے، ایک مرد و عورت میاں بیوی بن کے رہنے کا اعلان کرتے ہیں، تو ہم نے اس کو ایک تقریب کی صورت دی ہے، اس کو ہم شادی کہہ لیتے ہیں. تو یہ کوئی الگ
اسی کو نکاح بھی کہتے ہیں.
اسی کو نکاح اصل ہے
وہی.
دیکھیے، بات یہ ہے کہ نکاح تو وہ چیز ہے کہ جس نے اس تقریب کو وجود بخشا ہے.
اچھا،
مسرت قبول. مسرت ہوئی کس بات پہ ہے؟ اس پہ ہوئی ہے کہ ایک مرد و عورت نے نکاح کا فیصلہ کیا ہے. تو اب انہوں نے جب نکاح کا فیصلہ کیا تو ایک چیز تو یہ ہے کہ بھائی آپ کہیں کھڑے ہو کے نکاح کا فیصلہ کر لیں. نہیں، ہم نے اس کو ایک بڑی خوبصورت شکل دی. ہمارے دین نے اس کے لیے یہ روایت قائم کی کہ اس موقع کے اوپر بزرگوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو، اور کوئی بزرگ اس موقع کے اوپر نصیحت کے لیے کچھ قرآن مجید کی آیات پڑھ کے خطبہ بھی دے دے. یہ کتنی عمدہ روایت ہے جو قائم کی گئی. اچھا، اس میں کچھ مزید اضافے بھی کلچرل بنیادوں پہ ہو جاتے ہیں. چنانچہ ہمارے ہاں برات جاتی ہے، ہم اس خاص طریقے کے ساتھ کچھ رسوم کرتے ہیں، کچھ احباب اعزہ اکٹھے ہوتے ہیں، اس خوشی کے موقع پر مبارکباد دیتے ہیں، کچھ لین دین بھی ہوتا ہے. یہ ساری جتنی چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ چونکہ مسرت کا موقع ہوتا ہے تو شادی بھی کہہ لیا جاتا ہے. تو یہ تو اس اصل کام کی وجہ سے ہوئی. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی آدمی کہے کہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے پیدائش بچے کی، یہ کوئی الگ چیز ہے، اور ایک بچے کے جو لڈو بانٹے جا رہے ہیں وہ کوئی الگ چیز ہے. بھائی وہ پیدائش ہوئی ہے اس لیے تو بانٹے جا رہے ہیں.
ٹھیک ہے،
تو اس لیے شادی یا خوشی یا تقریب یا مسرت جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ نکاح ہوا.
نکاح ہوا، ٹھیک. تو یہ جو نکاح ہے جاوید صاحب، نکاح کے منعقد ہونے میں یہ گواہوں کی شرکت لازم ہے؟ یعنی گواہوں کے بغیر بھی اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایجاب و قبول کر لیتے ہیں اور کوئی گواہ نہیں ہے تو کیا ان کا نکاح منعقد ہو جائے؟
نکاح کہتے ہی اس کو ہیں کہ اعلانیہ ہوا ہے. اعلانیہ یعنی آپ نے لوگوں کے سامنے، معاشرے کے سامنے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ آج سے، اس وقت سے، یہ مرد و عورت اب میاں بیوی ہیں. یہ کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کیا گیا ہے کہ مرد و عورت کا تعلق آپ یہ جانتے ہیں کہ صرف اسی صورت میں ہمارے دین میں جائز ہے. اس کے نتیجے میں اگر اولاد پیدا ہوتی ہے تو اسی صورت میں ایک جائز اولاد سمجھی جاتی ہے. تو چونکہ یہ بڑا نازک معاملہ ہے اس وجہ سے اس کا علانیہ ہونا ضروری ہے. اب ظاہر ہے کہ علانیہ ایک اجمال ہے تو اس کو جورس نے, فقہا نے, قانون دانوں نے اس میں تبدیل کر دیا کہ کم سے کم دو گواہ تو ہونے ہی چاہیے تاکہ کوئی نزاع نہ پیدا ہو جائے, کوئی تہمت نہ لگ جائے, کوئی جھگڑا نہ پیدا ہو جائے. ورنہ اصل اس کی یہ ہے کہ علانیہ ہونا چاہیے. اس کو علانیہ کرنے کے لیے ہم تقریب منعقد کرتے ہیں, علانیہ کرنے کے لیے برات لے کے جاتے ہیں, علانیہ کرنے کے لیے سارا اہتمام ہوتا ہے. تو علانیہ ہونا چاہیے, یعنی معاشرے کو معلوم ہو جائے, سوسائٹی کو معلوم ہو جائے کہ آج سے یہ مرد اور یہ عورت میاں بیوی.
جاوید صاحب, ایک سوال یہ ہے شادی سے متعلق کہ مردوں کو جو چار شادی کی اجازت دی گئی ہے, تو ان کا سوال یہ ہے کہ یہ چار شادی ہی کے بارے میں ہے یا یہ صرف اس طرح سے کہا گیا ہے کہ بھئی اگر تم چاہو تو دو دو, تین تین, چار چار کر دو, یعنی یہ یعنی اس میں تعداد مقرر نہیں کی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اچھا دو تین کر لو, یعنی چھ بھی کر سکتے ہو, آٹھ بھی کر سکتے ہو, یہ ان کا مطلب ہے, ایسا تو نہیں ہے؟
میں یہ بہت عرصے سنتا ہوں چار شادیوں کی اجازت دی گئی ہے. یعنی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو لوگوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی, حرام سمجھا جاتا تھا اس کو.
نہیں, ایسا نہیں تھا.
اور حضور آئے تو آپ نے اجازت دے دی, تو پھر یہ کیا تعبیر ہے اجازت دی گئی؟ یعنی جب سے دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا آدم و حوا سے کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بات بتائی اور اپنے عمل سے بھی یہی بتایا. یعنی آدم کے لیے چار بیویاں نہیں بنائی گئیں, ایک ہی حوا بنائی گئی, کہ گھر خاندان یہ اصل میں ایک میاں بیوی سے بنتا ہے. اسی سے اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے, اسی سے اولاد کے معاملات محفوظ ہوتے ہیں. جس مقصد کے لیے نکاح کا ادارہ قائم کیا گیا ہے وہ اصل میں ایک ہی مرد و عورت کے فیصلے سے اپنی اصل شکل میں نمودار ہوتا ہے. یہ ہے عمومی قانون. اس کے بعد دنیا جب آگے بڑھی تو مختلف ضرورتوں کے تحت لوگوں نے ایک سے زیادہ شادی کرنی شروع کر دی. وہ ضرورتیں سماجی بھی ہو سکتی ہیں, تمدنی بھی ہو سکتی ہیں, کوئی اور نوعیت کی بھی ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی پیغمبر کے ذریعے اس سے روکا نہیں. صحیح تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ ایک مرد و عورت کے درمیان یہ رشتہ پیدا ہو, اچھا گھر بنے, خاندان بنے. انہوں نے دنیا کی ابتدا کی تو ایک آدم حوا سے کی, چار یا پانچ عورتوں سے نہیں کی. یہی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن اللہ تعالیٰ بہت سی باتوں سے نہیں روکتے, وہ باتیں روکی نہیں جاتی, ممنوع نہیں ہوتی. تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا آدمی اگر ایک سے زیادہ کسی ضرورت کے تحت شادی کرتا ہے تو اس سے اس کو روکا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں, اللہ نے نہیں روکا. آپ یہ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء آئے ہیں, بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ بیان کیا گیا کہ 1,24,000 نبی آئے ہیں, 313 رسول آئے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ یہ ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں, لیکن کسی پیغمبر نے بھی اس سے روکا نہیں.
ٹھیک ہے,
کیوں نہیں روکا؟ اس لیے کہ بہت سی ایسی تمدنی ضرورتیں پیدا ہو گئیں کہ جن کی وجہ سے لوگ مجبور ہوئے. مثلاً دیکھیے, قبائلی تمدن میں یہ آپ کی منظم ریاست نہیں تھی جو آپ ریاست ہے, اس میں آپ کو اپنی حفاظت, اپنی عزت کی حفاظت, اپنے ناموس کی حفاظت, اپنے وقار کی حفاظت, اپنے مال کی حفاظت خود کرنی ہوتی تھی قبائلی نظم میں. اس میں آدمی کی طاقت کیا تھی, اس کے بیٹے کتنے زیادہ ہیں؟ قرآن مجید اس کی تصویر کھینچتا ہے کہ بنین شہودا, یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ تو 10 بیٹے ادھر کھڑے ہیں, 10 بیٹے ادھر کھڑے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک عورت تو اتنی اولاد نہیں پیدا کر سکتی, تو لوگوں نے اپنی اس ضرورت کے تحت زیادہ شادیاں کرنی شروع کر دی. قبائلی آپ جتنی بھی نظم ہے ان میں دیکھیں گے شادیاں عام طور پہ زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ اصل میں تمدنی سماجی ضرورتیں ہیں جن کے تحت ایک سے زیادہ لوگ شادی کرتے ہیں. قرآن مجید نے اس کو سرے سے موضوع ہی نہیں بنایا, یہ جیسے پہلے جائز تھا ویسے ہی جائز رہا.
روکا نہیں آپ,
قرآن نہیں روکا, نہیں اس کو موضوع ہی نہیں بنایا.
روکا نہیں, مگر قید کیا چار کی لگائی؟
میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ کیا ہوا ہے, ایک خاص موقع کے اوپر بہت سی خواتین بیوہ ہو گئیں.
ٹھیک ہے,
یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور یہ واقعہ جس طرح کی روایتوں سے معلوم تھا غزوہ احد میں ہوا. اس میں کچھ 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے تھے. تو ان میں سے بعض ایسی بھی تھیں کہ جن کے کوئی دو بچے ہیں, کوئی ایک بچی ہے, کوئی بڑے ہیں, کوئی چھوٹے ہیں, کوئی شادی ہوئے ابھی 5 سال ہوئے تھے, 4 سال ہوئے ہیں, نوجوان بھی بعض شہید ہو گئے اس میں. تو ایک بڑی تعداد میں عورتیں بیوہ ہو گئیں اور بچے یتیم ہو گئے. تو قرآن مجید نے جو لوگ شادیاں تو کرتی تھی ایک سے زیادہ, تو اپیل کی اس بات کی کہ آپ ان کی ان بچوں کے ساتھ اگر آپ انصاف نہیں کر اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ان کی ماؤں کے ساتھ ایک ایک دو دو تین تین چار شادی کر لیں تاکہ اس کے نتیجے میں یہ آپ کے گھر میں آ جائے. اس موقع پر قرآن مجید نے یہ الفاظ بولے دو دو تین تین چار چار شادی کر لیں, کیونکہ زیادہ تعداد ہے نا, چھوٹی سی بستی ہے جس کے اندر مسئلے کو حل کرنا ہے. یعنی کوئی تعدد ازواج ایک سے زیادہ شادی کا مسئلہ ہی زیر بحث نہیں, ایک خاص صورتحال میں ترغیب دی گئی. بالکل ایسے ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے اسکول قائم کیے ہوئے ہیں, اسکول تو بچوں کی تعلیم کے لیے قائم کیے ہوئے ہیں نا, سیلاب آ گیا تو آپ کہتے ہیں کہ اسکول بند کر دیں, اس موقع کے اوپر لوگ سیلاب کے لیے وہاں پناہ لے سکتے ہیں. یا آپ کہتے ہیں کہ بھائی اسکولوں کو خالی کر کے فراہم کر دیا جائے. تو یہ اسکولوں کا عام استعمال نہیں ہے, یہ خاص صورتحال میں آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. قرآن میں یہ مسئلہ یہاں زیر بحث آیا ہے. اس موقع پر قرآن مجید نے چونکہ دو دو تین تین چار چار کہا تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد پر یہ کہا کہ جب قرآن اتنی نازک صورتحال میں چار پر آ کے رک گیا ہے تو پھر آپ چار سے زیادہ نہ کیا کریں. یہ حضور نے اس سے استنباط
کر دیا,
یہ واضح کیا, یہ استنباط فرمایا آپ نے اس سے, قرآن کی اس بات سے استنباط فرمایا کہ اس سے زیادہ کسی حال میں بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ ساری صورتحال یہ ہے, یعنی سرے سے کوئی اجازت دینے, چار شادیوں کی اجازت ہونے, یہ مسئلہ ہی زیر بحث نہیں ہے. اجازت تو تھی, لوگ کر رہے تھے. آپ جانتے ہیں قدیم تمدن میں لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کیا ہی کرتے تھے, منع نہیں کیا گیا, روکا نہیں گیا. اچھا, اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی ریاست میں اپنی حکومت میں کسی موقع پر پابندی لگا سکتے ہیں؟ تو لگا لیں. آپ کی لگائی ہوئی پابندی کی غلطی واضح ہوگی تو آپ واپس لے لیں گے,
ٹھیک ہے,
قانون سازی کر لیں
جی.
اللہ تعالیٰ پابندی لگا دیتے اور کوئی ضرورت پیش آ جاتی تو پھر کیا ہوتا؟
صحیح.
تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ شادی پر پابندی نہیں لگائی, صحیح تعبیر یہ ہے.
اچھا, لاسٹ کوشچن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہ بھی اتفاق سے اس شادی سے متعلق ہے. جاوید صاحب, یہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر ایک شخص ہے جو جس نے ایک شادی کی ہے مگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, اب اس شخص کے والدین کا اصرار ہے کہ اولاد کے لیے دوسری شادی کر لو, وہ اصرار کر رہے ہیں والدین, اور یہ جو صاحب ہیں یہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے, اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں, ایسی صورتحال میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟
یہ تو فیصلہ انہی کو کرنا ہے, یعنی اس میں دینی لحاظ سے وہ کسی چیز کے پابند نہیں ہیں. والدین نے ایک مشورہ دے دیا, والدین کو اپنی بات مشورے ہی تک محدود رکھنی چاہیے. مشورہ دینے کا حق والدین کو بھی ہے, ان کے کسی دوست کو بھی ہے, کوئی بھی مشورہ دے سکتا ہے. اس کو قبول کرنا ہے نہیں قبول کرنا ہے یہ ان صاحب کو فیصلہ کرنا ہے. وہ پابند نہیں ہو گئے اس کے نتیجے میں, وہ بہت شائستگی کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ والدین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں, میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا, یا اس سے میرے گھر میں خرابی پیدا ہوگی, یا میری بیوی اس کا تحمل نہیں کرے گی, یا وہ نفسیاتی طور پر اس کو قبول نہیں کرے گی, اس وجہ سے میں اولاد کے بغیر ہی رہنا پسند کروں گا.
ٹھیک, ان کو حق ہے, انہی کو فیصلہ کرنا ہے.
یہ فیصلہ تو ہر حال میں مرد و عورت کو کرنا ہے, اور ان کو یہ فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے. اس میں میں ضرور ان سے یہ کہوں گا کہ وہ اپنی بیوی سے اس معاملے میں مشورہ کریں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں جس وقت آپ شادی کرتے ہیں تو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ آپ اسی بیوی کے ساتھ زندگی بسر ہوں گی.
ٹھیک,
اس لیے یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ایک نوعیت کا ان ریٹن معاہدہ سا بن جاتا ہے.
صحیح,
اس کی خلاف ورزی کسی شریف آدمی کو نہیں کرنی چاہیے.
ٹھیک,
تو وہ بات کر لیں, اس کے بعد جو ان کی رائے بنے فیصلہ انہیں کرنا ہے. والدین ہوں, بڑے ہوں, بزرگ ہوں, اساتذہ ہوں, دوست ہوں, احباب ہوں, وہ صرف مشورہ ہی دے سکتے.
ٹھیک, جاوید صاحب ایک بہت اور امپورٹنٹ کوشچن ہے اسی سے متعلق, وہ بھی میں چاہوں گا اس کو ڈسکس کر لیں, کہ یہ جو عرب کے اندر یہ جو ٹائم باؤنڈ جو نکاح ہوتا ہے, نکاح مسیار اس کو غالباً نام دیا جاتا ہے, اس نکاح مسیار کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو نکاح کہا ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک مرد و عورت نے علانیہ یہ کہہ دیا کہ ہم میاں بیوی ہیں.
ٹھیک ہے,
ہم میاں بیوی رہیں گے.
ٹھیک,
یہ ہمارا ایک مستقل فیصلہ ہے, اس کے کچھ حقوق متعین کر دیے, اس کے کچھ فرائض متعین کرتے ہیں. یہ ہے نکاح. اب میاں بیوی شادی کرتے وقت اپنے درمیان میں کوئی شرائط طے کر لیتے ہیں.
ٹھیک ہے,
اگر وہ شرائط ایسی شرائط ہیں کہ جو معقول شرائط ہیں حالات کے لحاظ سے, تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جن شرائط کی پابندی کرنی چاہیے وہ ہیں جو نکاح کے موقع پہ طے کر لی جائے.
ٹھیک ہے,
ان شرائط میں یہ دیکھا جائے گا کہ نکاح اپنی اصل جو اس کی چیز ہے کہ ایک زوجیت کا تعلق پیدا ہوا ہے, علانیہ ایک تعلق پیدا ہوا ہے, اور اس میں میاں بیوی کے تعلق کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اگر یہ چیز موجود ہے اور کوئی شرط طے کر لیے, مثال کے طور پر یہ شرط طے کر لیے کہ بھائی میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے والدین کے گھر میں آ کے رہیں, ایسا ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں بعض اوقات.
ٹھیک ہے,
ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو کیا زندگی بسر کرنی چاہیے. ایک یہ ہے کہ آپ خدا کے دین کی کسی رعایت سے ایسا فائدہ اٹھائیں کہ اس کی اصل حکمت باطل ہو جائے. اس میں بہت اچھا تبصرہ کیا تھا ایک جلیل القدر عالم نے, میرے بھی وہ بزرگوں اور اساتذہ میں سے ہیں. کسی نے ان سے پوچھا جی کہ ایک آدمی شادی کرے, اگلے دن طلاق دے دے, پھر اگلے دن ایک نئی عورت سے شادی کر کے پھر طلاق دے دے تو جی. ظاہر ہے کہ قانون کے لحاظ سے میں اس کو کیا کہہ لوں گا.
قانون کے لحاظ سے تو کچھ نہیں
کہہ سکتے.
نہیں کہہ سکتے.
تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ خدا کے دین کے ساتھ یہ کھیل ہوگا.
ٹھیک.
تو خدا کے دین کے ساتھ کبھی کھیلنا نہیں چاہیے. یعنی آپ اس کی صحیح روح کے ساتھ دیکھیں. شادی کی روح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک مرد و عورت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب میاں بیوی بن کے رہیں گے. ان کا تعارف میاں بیوی کی حیثیت سے ہوگا. ان سے پیدا ہونے والی اولاد ان کی اولاد کہلائے گی. یہ ہے. لیکن حالات کے لحاظ سے آپ نے یہ کہا کہ مجھے چونکہ یہاں تعلیم پانی ہے, میں نے شادی کر لی ہے, لیکن بیوی ہو سکتا ہے میں ساتھ نہ لے جا سکوں, میں طلاق دے دوں گا. یا مجھے سفر کا شوق پیدا ہو گیا ہے, میں طلاق دے رہا ہوں, علیحدگی کر لیتے ہیں. تو علیحدگی کی گنجائش رکھی گئی ہے دین کے اندر. علیحدگی کی گنجائش کو اس کی صحیح اسپرٹ میں استعمال کرنا چاہیے. جب آپ بہانہ بازی کر کے اس سے کوئی اور مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے.
ٹھیک. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنے سوالات آپ اس ای میل ایڈریس پر ہمیں بھیج سکتے ہیں, ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.